الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: منهومان لا يشبعان، منهوم في العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام صدر اجلاس، حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو کیا مقام عطا فرمایا ہے اور علم کے کیا فضائل و مناقب ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، اس کو اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں. اصل تو یہ ہے کہ ہم حقیقی معنی میں طالب علم بن جائیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ براہ کراچی حجاز تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے زمانے قیام کراچی میں آپ دارالعلوم کورنگی، جو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے، وہاں تشریف لے گئے تو وہاں کے اساتذہ نے حضرت سے نصیحت کی درخواست کی. یہ واقعہ براہ راست حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی سے میں نے سنا. وہ فرماتے تھے کہ ہم نے، سب جانتے ہیں کہ حضرت کوئی تقریر اور بیان نہیں فرماتے تھے، ہم نے حضرت سے نصیحت کی درخواست کی تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فرمایا: پیارو، اپنی قدر پہچانو. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر لفظ پیارو استعمال فرماتے تھے. پیارو اپنی قدر پہچانو اور حقیقی معنی میں طالب علم بننے کی کوشش کرو. یہ تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا جملہ انہوں نے نقل فرمایا. اس کے بعد اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ بھی نقل کیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے طلبہ کو کہ اگر تم حقیقی معنی میں طالب علم بن جاؤ تو دین اور دنیا کی تمام نعمتیں تمہیں حاصل ہو جائیں. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کی تعریف کیا ہے, طالب علم کس کو کہتے ہیں. تو حضرت سینا کا جملہ نقل کیا کہ طالب علم وہ ہے کہ ہر وقت اس کے دل و دماغ میں کوئی مسئلہ گردش کرتا رہتا ہو جس کو حل کرنے میں وہ مشغول ہو. 24 گھنٹے جس کو دل و دماغ میں یہ چیز ہو وہ ہے طالب علم. ایسا نہیں کہ درسگاہ میں استاد کے سامنے بیٹھا ہے اس وقت طالب علم ہے, نہیں. درسگاہ سے چھوٹ کر جب کمرے میں آیا, کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے, تو بھی اس کے ذہن میں تو وہی کوئی نہ کوئی مسئلہ گھوم پھر رہا ہے. سونے کے لیے بستر پر لیٹا ہے تو بھی اس کی یہی کیفیت ہے. چہل قدمی کے لیے کہیں جا رہا ہے تو بھی یہی کیفیت ہے. گویا ہر وقت 24 گھنٹے اس کے دل و دماغ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ گردش کر رہا ہو وہ ہے طالب علم. یہ گویا تعریف فرماتے تھے حضرت مفتی صاحب. اور ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے علم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ حقیقتاً یہی تھا کہ ان کے دل و دماغ پر ہر وقت یہی چیز سوار رہتی تھی, مسئلہ ہی کسی نہ کسی مسئلے کو سلجھانے میں وہ مشغول رہتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے بڑے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ مرض الوفات میں مبتلا تھے, یہ واقعہ ہدایہ کے حاشیے میں حضرت مولانا عبد الحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحج کے اندر رمی جمار کا جہاں مسئلہ ہے وہاں ذکر بھی کیا. ابراہیم ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس مرض الوفات میں میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا, ان کی خدمت میں بیٹھا تو مجھ سے پوچھا کہ رمی جمار کس طرح کریں گے, سوار ہو کر یا بیٹھ کر, سوار ہو کر یا پیدل. تو میں نے کہا کہ سوار ہو کر, کاختا تھا. کہتے ہیں میں نے کہا پیدل تو کاختا تھا. اس کے بعد خود ہی فرمایا ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہے وہ تو پیدل حالت میں کی جائے گی, اور جس کے بعد دوسری رمی نہیں ہے وہ سوار ہونے کی حالت میں کریں گے. کہا اس کے بعد میں اٹھ کر جانے لگا, جب گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تو رونے والوں کی آواز آئی, معلوم ہوا حضرت الامام کا انتقال ہو گیا. کہا مجھے ان کی حرص علم پر تعجب ہوا کہ موت کی گھڑی میں بھی وہ اسی میں مشغول تھے. امام محمد ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے نمبر کے شاگرد ہیں, ان کے حالات میں لکھا ہے, فقہ حنفی کے مدون بھی وہی ہیں, ظاہر روایت غیر ظاہر روایت وہ ساری انہی کی کتابوں کے اوپر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں. ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب کے اندر دیکھا, پوچھا کہ حضرت آپ پر موت کی حالت کیسے گزری. کہا میں تو مکاتب کے اس مسئلے میں ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا، میری روح کب قبض ہوئی مجھے معلوم ہی نہیں. یہ گویا موت کے وقت بھی ان کے دل و دماغ میں یہی چیز ہے، کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہے. یہ ہمارے اسلاف کا ایک مزاج تھا. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے شمائل کے اندر باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتہ اندر ایک روایت ذکر کی ہے. یہ امام ترمذی اپنے استاد عبد ابن حمید کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے قطر کی بنی ہوئی چادر لپیٹے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لائے. تو یہ روایت بیان کرنے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میرے استاد عبد ابن حمید نے اپنے استاد محمد ابن فضل کے متعلق بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اپنی مجلس درس کے اندر آیا اور بیٹھ کر میں نے یہی روایت پیش کرنا شروع کی. یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے. کہا کہ میں نے تو ابھی کہا تھا حدثنا حماد بن سلمۃ، اور یحییٰ ابن معین نے کہا کہ اگر یہ روایت آپ اپنی کاپی میں سے یعنی لکھے ہوئے میں سے سنا میں تو بہت اچھا. ایک بڑے آدمی کی طرف سے یہ فرمائش کی گئی تھی. تو محمد ابن فضل کہتے ہیں کہ میں اٹھا تاکہ کمرے میں سے کاپی لا کر اس میں سے دیکھ کر کے سناؤں، انہوں نے میرا کپڑا پکڑ لیا اور فرمایا کہ روایت تو سناتے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آپ سے ملاقات نہ ہو. یہ علم کی حرص، علم کا شوق اور ساتھ ساتھ موت کا استحضار، دونوں چیزیں معلوم ہوتی ہیں. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے تو زبانی وہ روایت سنائی، اس کے بعد کمرے جا کر کاپی لے کر کے آیا، اس میں دیکھ کر کے وہ روایت سنائی. اس سے ان حضرات کی علم کی حرص معلوم ہوتی ہے کہ علم کے باب میں وہ کیسے حریص تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ارشاد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشکات کے اندر موجود ہے، میں نے آپ کے سامنے نقل کیا. منہمان الاشبعان، کہ دو بھوکے دو حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا. منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ایک تو علم کا حریص، علم کا بھوکا کہ اس علم سے اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، کتنی ہی مقدار میں علم حاصل کر لے بہرحال حلمی مزید کا نعرہ لگاتا ہے. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی، گویا آپ رب سے یہ دعا کرتے رہیے کہ اے میرے پروردگار میرے علم کے اندر اضافہ اور زیادتی فرما. گویا یہ علم کی زیادتی ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت مطلوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا. آپ فرمائیں گے کہ یہ تو بہت پرانے زمانے کی باتیں ہیں اور واقعات ہیں. ہمارے اکابرین دیوبند کے دو ایک واقعات پیش کرتا ہوں اس سلسلے میں. فتح دارالعلوم کا جو مقدمہ ہے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی نور اللہ وبرکتہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مفتی تھے، ان کے حالات میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جب انتقال فرما گئے تو انتقال کے وقت ان کے ہاتھ میں ایک استفتاح تھا، لیٹے لیٹے اسی کو پڑھ رہے تھے اور اسی حالت میں ان کی روح قبض ہوئی اور استفتاح والا وہ کاغذ ان کے سینے کے اوپر پڑا ہوا تھا، وہی علمی مشغلہ۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے بھی اسلاف کے ان واقعات کو گویا ہمارے سامنے تازہ کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتلاتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بہت زیادہ بیمار ہوئے اور دیوبند کے اندر رات کے آخری حصے میں یہ افواہ گشت کرنے لگی کہ حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کہا حضرت کے جو محبین تھے ان کے اوپر ایک بجلی سی گری، کا صبح ہوتے ہی نماز سے فارغ ہو کر کہا ہم وہاں پہنچے مولا خانقاہ جہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مکان تھا، حضرت علامہ انور شاہ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ کہا جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ خبر غلط ہے، اطمینان ہوا۔ اندر جس کمرے میں حضرت شاہ صاحب موجود تھے اس کمرے میں جب پہنچے تو دیکھا کہ جس چوکی کے اوپر آپ آرام فرماتے تھے اسی چوکی کے اوپر بیٹھ کر تکیہ سامنے ہے، تکیے کے اوپر کتاب رکھی ہوئی ہے اور روشنی کے کم ہونے کی وجہ سے جھک کر اس کے مطالعے میں مشغول ہیں۔ کہا یہ منظر دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور جو ہے تکلیف بھی کہ حضرت اس بیماری کی حالت کے اندر اس طرح مشقت اٹھا رہے ہیں۔ کہا کسی اور کے اندر تو کچھ کہنے کی جرأت و ہمت تھی نہیں، حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ناز کے انداز میں کہا حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آخر وہ ایسا کون سا مسئلہ تھا جو آپ کی نگاہ سے نہ گزرا ہو، اور اگر ایسا ہی تھا تو ایسا کون سا ضروری تھا جو آپ اس بیماری کی حالت میں جو ہے اس کو کتاب لے کر کے دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بیماری کے اندر اضافے کا گویا ظاہر شدید خطرہ ہے، اور اگر ایسا ہی ضروری تھا تو ہم خدام کیا مر گئے تھے، ہمیں حکم دیتے آپ تو ہم اس کو تلاش کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے۔ تو کہا یہ سن کر حضرت شاہ صاحب بڑی معصومانہ انداز میں تھوڑی دیر تو علامہ عثمانی کے چہرے کو دیکھتے رہے، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی ایک روگ ہے جو مجھے لگا ہوا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ علم کی طلب ایسی ہو، آج ہمارا نام تو ہے طالب علم، دیکھیے ہمارا نام کا ایک جز ہے، لیکن جو طلب ہونی چاہیے ہمارے اندر علم کی، اور اس طلب کے نتیجے میں ہمارے دل و دماغ پر ہر وقت جو کیفیت طاری رہنی چاہیے حصول علم کے سلسلے میں، وہ آج مفقود ہے۔ اس وقت اس دور حاضر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلباء کے لیے ساری سہولتیں مہیا فرما دی۔ یہ ہم اپنے اسلاف کے حالات کو جب پڑھتے ہیں کہاں وہ زمانہ کہ ہر ہر چیز کے اندر وہ محتاج تھے، نہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تھے، نہ قلم موجود تھے، نہ کاغذات تھے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان تھا، نہ رہائش کا کوئی انتظام تھا، نہ روشنی کا کوئی انتظام تھا، ہر چیز کے اندر گویا تکلیف ہی تکلیف۔ ان ساری مشقتوں اور تکلیفوں کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کیا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نے کیسی مشقتیں اٹھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات موجود ہیں، خود شمائل کے اندر ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ ایک عمدہ قسم کا کپڑا گیروے رنگ کا پہن رکھا تھا اور ان کو ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئی، اس چادر کے ایک کنارے سے ناک صاف کی اور پھر ان کو اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا، کہنے لگے واہ واہ کیا کہنے ابو ہریرہ کے، آج تو ابو ہریرہ جو ہے اس کپڑے سے اپنی ناک صاف کر رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ اور منبر کے درمیان بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، اور لوگ یوں سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کی وجہ سے، جنون کی قسم مرگی جس میں آدمی بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، کہ لوگ یوں سمجھتے تھے کہ اس پر جنون ہے، یعنی مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، اور اس زمانے کے اندر جو مرگی کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا اس کو اس کی لوگ اپنے پاؤں سے اس کی گردن پر ایک رگ ہوا کرتی تھی جس کو دبایا کرتے تھے، جس سے وہ ہوش میں آ جاتا تھا۔ اس آدمی کو ہوش میں لانے کے لیے مختلف تدبیریں کی جاتی ہیں، اس زمانے میں یہ تدبیر کی جاتی کہ لوگ میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر اس رگ کو دباتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی ہی کا دورہ پڑا ہے، جنون کا، وما بھی من الجنون کام ہے، جنون ونون کچھ نہیں، وما یا الا الجوع، بس بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی تھی۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ ہوں یا حضرت عبداللہ ابن عباس ہوں یا دیگر حضرات صحابہ اور ان کے بعد کے حضرات تابعین، تبع تابعین اور حضرات محدثین کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں، ان سب نے علم حاصل کرنے کے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں، آج اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر آپ کو ان ساری چیزوں سے مستغنی کر دیا، سب کچھ آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی، کسی مدرسے میں داخلہ لے لیجئے آپ کے لیے سب کچھ مہیا ہے، آپ کے قیام کا بھی، طعام کا بھی، روشنی کا بھی، کتابوں کا بھی، اور ہر چیز کا انتظام، کپڑے کا بھی اور بستر کا بھی، اور ہر چیز کے لیے آپ کو کسی کے سامنے گویا کسی فکر کی ضرورت نہیں، آپ کو یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، گویا اس زمانے کے اندر آپ کے لیے اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ آپ اپنے ان خواہشات کو کنٹرول کر کے اپنی پوری توجہ علم حاصل کرنے کے اندر لگائیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے طلبہ کے لیے وہ یہی ہے کہ طلبہ کہ کوئی ان کے لیے کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہننے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، قیام اور طعام کا قیام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، روشنی کا کوئی مسئلہ، کوئی مسئلہ، ساری چیزیں مہیا ہیں، بس اب تو یہ ہے کہ آپ اپنی پوری صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں اور اپنے سارے اوقات کو علم کے لیے خالص کرنے اور اسی میں مشغول ہو جائیں۔ یہ ساری لغویات جو ہیں سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا، خاص کر کے ہمارے طلبہ بلکہ پوری دنیا ہی کے لیے، یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ موبائل اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت بعض اعتبار سے بہت کام کی چیز ہے، لیکن جہاں وہ کام کی چیز ہے وہاں اس کے اندر نقصانات، اگر کوئی آدمی اس کو جو ہے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کے لیے بے انتہا نقصان ہے، خاص کر کے طلبہ کے لیے۔ ویسے بھی اس کا جو اصلی مقصود ہے رابطہ، تو آپ تو ویسے بھی اپنے گھروں کو چھوڑ چھاڑ کر کے یہاں آئے ہیں، مقصد یہ ہے، یہ جو سفر کیا جاتا ہے علم کے لیے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ گھر پر رہ کر کے جو آدمی علم حاصل کرنا چاہے گا، گھریلو مشغولیات اور تعلقات کے نتیجے میں علم حاصل کرنے کے لیے جس نوع کی گویا یکسوئی مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے قدیم زمانے سے یہ دستور چلا رہا ہے کہ لوگ وطن کو چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تاکہ یہ تعلقات جو ہیں علم کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اب آپ یہاں آنے کے بعد بھی ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے جو ہے فون خرید لیں، موبائل لے لیں اور ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں، تو یہ وہاں گھر چھوڑ کر آنے کا جو مقصد تھا وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اور پھر اب تو یہ موبائل خالی رابطے کا ذریعہ نہیں ہے، اب تو اس کے اندر جو خرابیاں ہیں آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں، اور اس نے کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے وہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اس سے جو اوقات آپ کے برباد ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی بڑی تاکید فرمائی، مثل من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. لایانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام یا وہ بات جس کا نہ تو دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کے اعتبار سے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا, الگ رکھنا, یہ ہے ترک لایانی. اور یہ لایانی کا سب سے اعلیٰ فرد ہے یہ موبائل. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جو تربیت فرمائی اور ان کے واسطے سے پوری امت تک جو پیغام آپ نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسی, پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو. شباب کا قبل حریم کا, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. وصحت کا قبل سقم کا, اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے. وفراغ کا قبل شغلے کا, اور اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے. اور غنا کا قبل فقرے کا, اور اپنی مانداری کو فقیری سے پہلے. وحیات کا قبل موت کا, اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے امت کے اوپر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تعارف کراتے ہیں, اور اللہ کی ان نعمتوں سے آدمی کو کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے, وہ نعمتیں ہاتھ سے نکل جائیں اس سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا لو, اس کی تاکید فرماتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرقاق کی شروعات ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس الصحت والفراغ, کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے معاملے میں لوگ بڑے دھوکے میں یا گھاٹے میں. غبن کا لفظ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے, غبن دھوکے کے معنی میں بھی ہے, مقبول کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا نفس اور شیطان ان نعمتوں کے سلسلے میں انسان کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ کیا جلدی ہے, ابھی تو بہت دیر ہے, اور بھائی بہت وقت پڑا ہے, بہت زمانہ باقی ہے, ابھی ذرا کچھ عیش و عشرت کے دن گزار لو, اس کے بعد دیکھی جائے گی. حالانکہ یہ اللہ نے جو فرصت اور اسی طریقے سے تندرستی آپ حضرات کو عمر کی اس منزل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں عطا فرمائی, فرصت بھی ہے تندرستی بھی. فرصت آپ کو اپنی ضروریات کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی, باقی دنیا کے آپ دیکھ لیجئے مدرسے سے باہر جا کر کے آپ کی عمر کے بچے بھی جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیسی کیسی مزدوریوں کے اندر مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان ساری ضرورتوں کا انتظام کر کے اس کے اندر مشغول کیا علم کی نسبت پر. تو یہ فرصت جو اللہ نے دی ہے وہ کسی کو حاصل نہیں آپ کے علاوہ, دوسرے لوگ تو مشغول ہیں, آپ کو اپنی اس فرصت کو حصول علم کے اندر پورے طور پر استعمال کرنا چاہیے. ویسے بھی آپ نے جو عہد و پیمان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے, جس وقت آپ نے مدرسے کے اندر فارم داخلہ کی خانہ پوری کی اور خانہ پوری کرتے ہوئے مدرسے کے قوانین کی منظوری کے لیے آپ نے دستخط کر دیے, گویا آپ نے ایک معاہدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں اپنی صلاحیتوں کو علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کروں گا, یہ طرح کا معاہدہ ہے. اور اسی معاہدے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تمام ضرورتوں کی کفالت کی گئی. یہ مدرسے والے جو ہیں وہ گویا اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے مطابق آپ کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں. آپ کی تمام ضرورتیں مادی ہوں, علمی ہوں, روحانی ہوں, سب ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے اپنے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے پیش کیا. آپ اندازہ لگائیے ابھی تو خالی اپنے آپ کو حصول علم کے لیے پیش کیا ہے, اتنی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کر دیے. تو اگر واقعتاً آپ علم حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کیا کچھ نہ نوازے گا. आप अंदाजा लगाइए, अभी तो आपने इल्म हासिल किया नहीं, इल्म हासिल करने के लिए पेश किया है और अपने इस इरादे का इजहार किया है कि हम इल्म हासिल करने के लिए आए हैं, तो आप इतनी बात पर अल्लाह ताला ने ये सारे इंतजाम कर दिए, तो जब आप इल्म हासिल करेंगे और इल्म हासिल कर चुकने के बाद फिर दीन की खिदमत में अपने आप को मशगूल करेंगे, उस वक्त अल्लाह ताला आपको कैसे नवाजेंगे उसका तो एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। तो हकीकत तो यह है कि एक मुआहदा है, ये मुआहदा जो पहले दिन से जब से आपने मदरसे में दाखिला लिया बस आपने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह तबरक ताला के दीन के इल्म के लिए अब हासिल करेंगे और हासिल करने के बाद फिर उसको फैलाएंगे। खैरुकुम मन ताअल्लमल कुरान वअल्लमा, वैसे फजीलत उसी को हासिल है जो इल्म हासिल करे और फिर इल्म को दूसरों तक पहुँचाए। कुनू रब्बानीयीन जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने नकल किया है, कुनू रब्बानीयीन ए हुकमा व उलमा फुकहा, के रब्बानी बन जाओ यानी हुकमा उलमा और फुकहा। उलमा तो वो हैं जो मसाइल से वाकिफियत हासिल करें, फुकहा वो हैं जो मसाइल के दलाइल को जानें, और हुकमा वो हैं जो मसाइल की इल्लतों से वाकिफियत हासिल करें। लेकिन वहीं शुरू बुखारी के अंदर जो है इब्नुल अरबी का कौल नकल किया गया है कि गोया रब्बानी वो है जो आलिम भी हो आमिल भी हो और मुअल्लिम भी हो, यानि इल्म सीखे भी, इल्म सीखने के बाद उस पर अमल का अहतमाम भी करे और उस इल्म को दूसरे अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने का अहतमाम भी करे। ख़तीब बगदादी इब्नुल अरबी का ये मकूला नकल करने के बाद फरमाते हैं इनमें से एक चीज़ भी अगर नहीं होगी तो वो रब्बानी इनमें से नहीं है। तो हकीकत तो यह है इन तीनों चीज़ों का अहतमाम करना वैसे भी इल्म के साथ अमल तो एक लाजिमी हैसियत रखता है। इस्लाम जो है इल्म बराए इल्म, खाली इल्म मालूमात के तौर पर इसका कायल नहीं, इस्लाम तो इल्म बराए अमल का कायल है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखलाई अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया अल्लाहुम्मा इन्नी औदु बिका मिन इल्मिन ला यन्फा, तो इल्म नाफे किसको कहते हैं? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का एक ख़त है अय्युहल वलद के उन्वान से, उनके पास उनके एक शागिर्द रहे, सारा इल्म हासिल करने के लिए जब जाने करके जाने लगे तो अर्ज़ किया था कुछ अब बहुत कुछ हासिल किया, अब आप ज़रा मुझे नसीहत फरमा दीजिए। तो एक ख़त की शक्ल में हजरत ने उनको नसीहत नामा दिया, उसके अंदर है अलामत बतलाई है काय की इल्म नाफे की, वो इल्म जो आपको इस दुनिया के अंदर अल्लाह की नाफरमानी से नहीं बचा सकता वो आखिरत में अल्लाह के अजाब से नहीं बचाएगा। हकीकत तो यही है, हमें हमारा ये इल्म नाफे है या गैर नाफे उसके लिए बहुत फैसला आसान है कि इस इल्म के मुताबिक हम अमल करते हैं या नहीं। तलबे इल्मी की ज़मानी में हमें इसका अहतमाम करना चाहिए। तलबा को शैतान और नफ्स धोखा देते हैं, कभी क्या जल्दी है, अभी तो तालिब इल्मी का ज़माना है, बाद में फारिग होने के बाद बड़े होने के बाद अमल का अहतमाम करेंगे। जब अभी अमल नहीं किया, हालांकि अभी अमल करना आसान था, तो अब मुसलसल बेअमली के नतीजे में ये अमल न करने वाला मिजाज रासिख हो जाएगा, बदअमली रासिख हो जाएगी, उसके बाद फिर आप उसको कैसे छोड़ पाएंगे। अभी तो जो आप जैसी आदत डालना चाहें डाल सकते हैं। हज़रात सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के हालात का हम जब मुताला करते हैं तो उनका एक एक बच्चा ऐसा था कि उसको कोई हिदायत दी जाती थी तो वो गिराह बांध लेता था, उसमें ज़र्रा बराबर भी उसके बाद कोई फ़र्क नहीं आ सकता था। हज़रत उमर इब्न अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्म सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साहबजादे और अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे, उनके वालिद के इंतकाल के बाद हज़रत उम्म सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ तो ये दोनों बच्चे भी यानी हज़रत उमर इब्न अबू सलमा उनकी बहन ज़ैनब बिनत उमर अबू सलमा ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आए। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, उमर इब्न अबू सलमा कहते हैं کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا, میرا ہاتھ پلیٹ میں گھوم رہا تھا جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے, مطلب بچے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمایا, یا ولد اذا اکلت سم ویدا اکلتا سمے ویدا و کل بے امین و کل مما علی, بچے جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو اور جو ہے اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے پاس سامنے سے کھاؤ. یہ روایت نقل کرنے کے بعد ان کے الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں. عمر ابن ابو سلمہ کہتے ہیں فما زالت تلک تعمتی بعدو, کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سننے کے بعد میرے کھانے کا طریقہ, تیمہ فعلتن کے وزن پر ہے, حیات بتلانے کے لیے آتا ہے, جلست و جلست القاری آپ نے مثال پڑھی ہوگی, تو گویا میرے کھانے کا انداز جو ہے وہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہوگا. بچے ہیں بچے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تنبیہ فرمائی, ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو درست کر لیا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد لا یلغ المؤمن من جوہر واحد مرتین, کہ ایک مومن جو ہے ایک سوراخ سے دو مرتبہ ڈسا نہیں جاتا, اس کی تشریح کے اندر فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ واقعات سے نصیحت حاصل کرتا ہے. کسی چیز پر اس کو اگر تنبیہ کر دی جائے ایک مرتبہ تو اب دوبارہ اس پر تنبیہ کی ضرورت پیش نہیں آتی, اس کے برخلاف دوسرے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ بار بار تنبیہ کیا, پٹائی بھی کی جائے, سزائیں بھی دی جائے, تو ابھی وہی سلسلہ باقی رہتا ہے. یہ مومن کی شان نہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ اگر کسی بات پر تنبیہ کر دی جائے وہ تنبیہ پوری زندگی کے لیے ہمارے واسطے کافی ہو جانی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی طلب علمی کے زمانے میں ہمیں عمل کا اہتمام کرنا ہے, اور علم اسی لیے سیکھا جاتا ہے, علم خالی جانکاری کے لیے نہیں. یاد عام طور پر یہ علم سیکھنے کے بعد عمل نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا, ہم لوگ اپنے علم پر فخر کرتے ہیں اور عمل کا اہتمام نہیں کرتے. اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قلوب کو ایسا بنا دیا کہ اس کی وجہ سے عمل کی توفیق نہیں ہوتی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں طلب علمی ہی کے زمانے سے جو طلبہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. ابھی آپ کو آداب پر تنبیہ کی گئی, ہمارے حضرت مولانا نے جب آپ کو تنبیہ کی آداب کیسے تھے حقیقت, اب ظاہر ہے یہ ایک مرتبہ تنبیہ کی گئی, اب آپ کو آپ کی مومنہ شان کا تقاضا یہ ہے کہ اب زندگی بھر کے لیے اس سلسلے میں دوبارہ تنبیہ کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے. تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد لا یلغ المؤمن من جوہر واحد مرتین گویا حقیقت میں ہمارے اوپر صادق آ سکتا ہے. تو آداب کا لحاظ, آداب کے بعد آداب سنن اور اسی طریقے سے فرائض وغیرہ سب کا اہتمام ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. لکھا ہے کتابوں میں کہ جو آدمی آداب کا اہتمام نہیں کرتا وہ سنن سے محروم کیا جاتا ہے, اور پھر سنن سے کا اہتمام, سنن سے غفلت جو ہے وہ فرائض میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے, اور فرائض میں کوتاہی جو ہے آگے جا کر ایمان سے محرومی کا سبب بنتی ہے. اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ ان آداب کو معمولی نہ سمجھا جائے, یہی تو زینت ہے ہماری زندگی کی. اس لیے ہر چیز, فرائض واجبات تو بہت بڑی بات ہے, سنن بھی بہت بڑی بات ہے, آداب تک کا ہمیں جو ہے پورا لحاظ کرنا چاہیے. اس طلب علمی کی زندگی میں آپ سنن و آداب کا اہتمام کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوب علم سے نوازیں گے. صاحب تعلیم المتعلم نے لکھا ہے کہ ایک جگہ سے دو طالب علم ہم عمر جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک میں گئے, دو سال رہے اور ایک ہی طرح کے اساتذہ سے دونوں نے پڑھا. دو سال کے بعد جب آئے واپس تو ایک تو فقیہ کامل تھا اور دوسرا کورا کا کورا. اب وہاں کے علماء کو حیرت ہوئی کہ دونوں ساتھ تھے, گئے تھے, صلاحیتیں بھی دونوں کی برابر تھی, یکساں تھی, اور جن اساتذہ سے پڑھا वो भी बराबर एक ही तरह के साथीदार थी, फिर भी इतना बड़ा फ़र्क क्यों? जब उन्होंने इसकी तहकीक की तो पता चला कि जो फकीर कामिल है वो सुन्नतों का एहतमाम करता था, और जो कोरा आया उसने सुन्नतों की तरफ से गफलत बरती। आज तो क्या हो गया, हमारे मदारिस में कोई तालिबे इल्म अगर सुन्नत का एहतमाम करता है तो वो नक्कू बन जाता है, दूसरे तलबा उसको सताते हैं, उसको गोया ये करते हैं, परेशान करते हैं। बल्कि बाद जगह पर तो यहाँ तक मैंने देखा कि असातिज़ा तक उस पर जो है वो फिक्रे चुस्त करते हैं। हाँ हाँ, पहली सब में जाके बैठ जाना, पहले से बहुत बहुत बड़ा बुजुर्ग बन गया है। मैं कहा करता हूँ कि जब हमारे मदारिस में पहली सब का एहतमाम करने पर असातिज़ा की तरफ से भी इस तरह के जुमले अगर सुनने पड़ते हों तो फिर ये मदारिस कैसे कायम रह सकते हैं? जाहिर है ये तो है, ये जुमले अगर कहीं ऐसी जगह सुने जाते जो दीन के दुश्मन हैं उनकी ज़बान से निकलते तो बात भी थी। यहाँ दारुल इस्लाम के अंदर, हमारे मदरसे तो दारुल इस्लाम है, वहाँ ये जुमले और गोया सुन्नतों का अहतमाम करने वाले को सताया जाए, उसके लिए ठहरना मुश्किल हो जाए, और ऐसे तलबा जो वाकईतन शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें काबिल एतराज़ और गुनाहों के आदि, उनको कोई एक जुमला कहने की जुरत नहीं करता। मामला उलट गया, आज इस तरह के जरी हो गए, और जो दीन के ऊपर अमल करने वाले हैं वो अपने आप को छुपाए फिरते हैं। दुनिया में क्या देखेंगे, हम मदरसों में ये देख रहे हैं, ये पेशीन गोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहीं पूरी होती नज़र आ रही है। इसलिए भाई तलबा से मैं अर्ज़ करूँगा कि हमें अपनी ज़िंदगियों में खूब तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अगर आपका मैं इसमें तो कभी शक नहीं कर सकता, हर तालिबे इल्म की दिली तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला मुझे खूब इल्म दे, मुझे इल्म सी इल्म की गोया खिदमत का मौका अता फरमाए, अल्लाह मुझे इसके लिए कबूल फरमाए। हर तालिबे इल्म दिल से चाहता है, कैसा ही क्यों ना हो, खुद दूसरों से दुआएँ कराता है, लेकिन जब आपकी ये तमन्ना है तो फिर उसके मुताबिक जिस तरह अपने आप को बनाना चाहिए, और इस तमन्ना के हुसूल के लिए जो असबाब, जो तदबीरें और जो शक्लें इख्तियार करनी चाहिए, उसके मामले में आप क्यों कोताही करते हैं? एक आदमी दुकान खोलता है, दुकान खोलने के बाद लोगों से दुआएं करवाता है, अल्लाह वालों से, हजरत दुआ कर दीजिए मेरी दुकान में तिजारत में खूब बरकत हो जाए, दुआ तो करवाता है लेकिन कभी भूले से दुकान खोल कर बैठता नहीं। लोग क्या कहेंगे, तेरी खाली दुआएं करवाने से जो है वो खाली दुकान थोड़ी चलेगी, तुझे अपनी मेहनत तो करनी है। बकौल हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह, हजरत शाह अब्दुल क़ाज़ी साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के, कोई आदमी जो है गाड़ी के अंदर मोटर के अंदर तेल न डाले और दुआ करवाए, हजरत दुआ कर दो मोटर चलती हो जाए तो कैसे चलेगी? तो हकीकत तो ये कि जो असबाब अल्लाह तआला ने हमें इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया, ऐसा नहीं अल्लाह ताला चाहे तो उसको उसके बगैर भी ये कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है और हमें उन असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। अलबत्ता हम इस बात के पाबंद हैं कि इन असबाब पर एतमाद न करते हुए अल्लाह ताला की ज़ात पर हमें एतमाद करना है। देने वाली ज़ात वही है। इल्म के लिए जो असबाब इख्तियार करने हैं, जो मेहनतें करनी हैं, जो शक्लें इख्तियार करनी, वो तो आपको करनी पड़ेगी। देने वाली ज़ात अल्लाह की, आपने हदीस में पढ़ा होगा बुखारी शरीफ की रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद अपनी ज़ात बरकात के मुतालिक फरमाते हैं, मैं तो तकसीम करने वाला हूँ। आपके मोहतरम साहब ने आपके किसी उस्ताद को कुछ दिया कि भाई तलबा में बाँट दो, आप बाँट रहे हो, आपको मिल रहा है उनके हाथ से, किनके हाथ से? उस्ताद के हाथ से, लेकिन आप जानते हैं कि देने वाले फना साहब हैं। इसी तरीके से गोया खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात के मुतालिक फरमाते हैं कि इन्नमाना कासिम, गोया मैं तो तकसीम करने वाला हूँ, देने वाली ज़ात अल्लाह की। तो हकीकत तो यह है कि इल्म के लिए जो असबाब इख्तियार करने चाहिए, अपने आप को जैसी मेहनतें करनी चाहिए और जैसी तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए, वो सब तो करना ज़रूरी है, और अल्लाह ताला उसी के ऊपर नवाजेंगे, देंगे अल्लाह ही आपको इल्म अता फरमाएंगे, लेकिन
گویا ان اسباب کے ذریعے سے. اس لیے ضرورت ہے اس کا خاص اہتمام کیا جائے, محنتیں کی جائیں, اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب میں محنتوں کی شکل کیا ہو. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جو طالب علم تین چیزوں کا اہتمام کر لے, مطالعہ نمبر ایک, دوسرا سبق کی حاضری, اور تیسرا جو ہے وہ تکرار, تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ضرور اس کو علم آئے گا. گویا یہ تین چیزیں تو رکن کی حیثیت رکھتی ہیں حصول علم کے لیے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں لحاظ کرنا ہے. اساتذہ کا ادب و احترام, اساتذہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے ان کو واسطہ بنایا ہے. ان کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت جو چیز دنیا کے اندر آتی ہے نا, آپ کو آم کا پھل چاہیے تو آم کے پھل کے لیے اللہ تعالیٰ نے واسطہ بنایا آم کے پیڑ کو. اب آپ اس آم کے پھل کو کسی دوسرے پیڑ سے حاصل کرنا چاہے یا بغیر اس کے حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے علم کے واسطے واسطہ بنایا ہے اساتذہ کو. آپ کے قلوب پر علم کا فیضان اللہ تعالیٰ اساتذہ کے واسطے سے کریں گے. اس لیے اساتذہ کا ادب و احترام, ان کی عظمت آپ کے دلوں میں ہونی چاہیے. آج کل ایک بیماری اور طلبہ کے اندر پھیلتی جا رہی ہے, یہ جو کمپیوٹر آئے, سی ڈیاں آئی, اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں, انٹرنیٹ وغیرہ, اس کی وجہ سے بعض طلبہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم جو ہے سبق میں حاضری دیے بغیر جو ہے ان چیزوں کے ذریعے سے سب کچھ حاصل کر لیں گے. نہیں, اس کے بغیر حاصل اساتذہ کے واسطے کے بغیر کبھی علم نہیں آ سکتا آپ. اس لیے آپ اس بات کا اہتمام کریں, سبق کے اندر حاضری کا اہتمام کریں, اور اساتذہ کا ادب و احترام, اس میں کوئی شبہ نہیں. فوق کل ذی علم علیم, لیکن ابھی سے آپ کا اپنے متعلق یہ فیصلہ کرنا کہ میرے استاد سے زیادہ میں ہوشیار ہوں, میرے مجھے زیادہ معلومات ہے, یہ تو جو وہ کبر ہے جو آپ کو علم سے محروم کرنے کا ذریعہ بنے گا. ضرورت تو اس کی ہے کہ آپ اس وقت اپنے آپ کو ان کے سامنے مٹاویں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے, من علمنی حرفا فانا عبده ان شاء تقنی و ان شاء بعنی, کہ جس نے ایک حرف مجھے سکھلایا میں اس کا غلام ہوں, چاہے تو مجھے آزاد کر دے چاہے تو مجھے بیچ دے. حقیقت تو یہ ہے کہ جن اساتذہ کے ذریعے سے علم حاصل ہوگا, ان اساتذہ کا جتنا زیادہ ادب و احترام کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم بھی عطا فرمائیں گے, آپ کے علم میں برکت بھی عطا فرمائیں گے. مادر شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عابطی میں تو لکھا ہے, علم دین ہی کیا دنیا کے علوم میں بھی, جو لوگ اپنے اساتذہ دنیاوی علوم کے معاملے میں بھی جو ان کے اساتذہ ہیں, بلکہ دنیاوی فنون اور ہنر جو ہیں ان میں بھی جن سے وہ سیکھتے ہیں, ان کا جتنا زیادہ ادب و احترام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ان کو اسی بنیاد اسی کے مطابق نوازتے ہیں. تو علم دین تو سب سے آگے کی چیز ہے, اس لیے ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, اپنے اساتذہ کا ادب و احترام. بعض طلبہ کا مزاج ہوتا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں, اور دوسرے طلبہ سے بھی کہوں گا ایسے بعض طلبہ ہوں, ایسے طلبہ کے نہ اس کے پاس بیٹھیں نہ ان کی باتیں سنیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, ایک طالب علم ہے ماشاء اللہ بہت اچھا, لیکن کسی ایسی صحبت میں آ گیا اس نے اس کا ذہن خراب کر دیا اور ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا. نہیں, اس لیے ضرورت ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کا خاص اہتمام کریں, اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا بھی اہتمام کریں. گناہوں سے بچائے بغیر علم نہیں آ سکتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے نماز ایک ظاہری عبادت ہے, اور اس کی گویا صحت کے لیے ظاہری طہارت اعضاء کی شرط ہے, اسی طریقے سے علم جو ہے ایک باطنی عبادت ہے, اور اس کے لیے قلب کا جو ہے ان گناہوں کے اس سے پاک ہونا ضروری ہے. جب تک کہ اپنے آپ کو ان باطنی بیماریوں سے پاک صاف نہیں کریں گے وہاں تک علم نہیں آئے گا. آج کل عام طور پر طلبہ کی شکایت یہ ہوتی, جی نہیں لگتا, جو ہے طبیعت نہیں لگتی, یہ جی نہ لگنا اور طبیعت نہ لگنا, نہ علم حاصل کرنے میں, سبق میں نہیں لگتا, نماز میں نہیں لگتا, ان ساری بیماریوں کی بنیاد ہی گناہ ہے. خاص کر کے دو بیماریاں جو ہے بد نگاہی اور بد زبانی,
یہ عام ابتلا ہے اس کے اندر طلبہ کا، ہمارے طبقے کا، اس سے تو اپنے آپ کو خاص طور پر دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہی یہ ساری شکایتیں بھی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرے گا بھلا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نوازیں گے، علم کی برکات کیسے حاصل ہوگی، وہ نور تو ختم ہی ہو جائے گا فوراً۔ اس لیے گویا اس طلب علمی کے زمانے میں ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ، قدیم زمانے کے اندر طلباء جو علم حاصل کرتے تھے ان کی طرف سے اس طرح کے گناہوں کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا، اور اس زمانے میں الحمدللہ ماحول بھی ایسا تھا، وہاں عورتوں کا اس طرح بے پردگی کے ساتھ ہونا اور یہ ساری چیزیں، یہ تو ہمارے زمانے کی پیداوار ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے زمانے کے لوگ اور جوان خاص طور پر اس گویا بیماریوں کا شکار ہے۔ قدیم زمانے کے اندر تو اس کا کوئی گویا کوئی یہی نہیں تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مجھے خود یاد ہے میرے پڑھنے کے زمانے کے اندر یہاں دیوبند کے اندر کوئی عورت کبھی دن کے اندر، عورتیں عام طور پر آتی جاتی، رات کے وقت باقاعدہ جو ہے وہ پردے کے ساتھ، برقعے کے ساتھ، اور وہ جس رکشے آئی میں جا رہی اس کے اوپر بھی کپڑا تنا ہوا ہوتا۔ کوئی عورت مسلمان عورت کا تو سوال ہے، غیر مسلم بھی نہیں۔ یہ مہترانیاں ہوتی تھیں، ان کا بھی گنگٹ اتنا پڑا ہوا ہوتا تھا کہ ان کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اب اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اپنی طالب علمی کے زمانے کی بات کرتا ہوں۔ آج جو ہے وہ اتنی بے حیائی ہو گئی، اس لیے آپ کا ہماری آزمائش ہے، ہمیں اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانا ہے۔ یہ بد نگاہی کے نتیجے میں بھی یہ ساری برکات ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بد نگاہی سے طاعت کے انوار سلب ہو جاتے ہیں۔ اس علم کے نور سے بڑھ کر اور کون سا علم ہوگا؟ یہ گناہ ہی کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ان کی طرف منسوب ہے، شکوت الی وکیل سو حفظی فوفسانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطا لعاصی۔ مجھے تو یہ نور اللہ لا یعطا لعاصی سے استدلال کرنا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام ہو، اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کا اہتمام کیا جائے، اور اساتذہ کے ادب و احترام کا اہتمام کیا جائے، اور اپنے اسباق کی پابندی کا اہتمام کیا، حاضری اور اپنے اوقات کو صحیح گزار۔ ایک لمحہ، ایک منٹ بھی آپ کا بیکار اور ضائع نہیں جانا چاہیے۔ یہ جو لایعنی آج کل عام ہو گیا ہے، میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے ملاقات کیا، مصافحہ کیا، اور پھر اپنے تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت خضر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنی تسبیح میں مشغول ہیں۔ حضرت خضر، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں یہ واقعہ موجود ہے، حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ لوگ تو میری ملاقات کی تمنائیں کرتے ہیں اور پھر بھی زندگی بھر کبھی ملاقات نصیب نہیں ہوتی، میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ تو میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ چنانچہ انہوں نے خود کہا کہ بھائی میں خضر ہوں اور آپ تو اپنی، کہا کیا آپ کی ملاقات کی تمنا وہ کرے جس کو اللہ کی یاد سے فرصت ہو، مجھے تو فرصت ہے نہیں۔ یہ صاف جواب دیا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے کام میں مشغول ہو جائیں۔ شیخ ابو القاسم جو امام ابو ثور کے شاگرد ہیں اور حضرت سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہوتے ہیں، ان کا مقولہ نقل کیا گیا ہے، علامت و اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ فیما لا یعنی، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو لا یعنی کے اندر مشغول کرتا ہے تو یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے التفاتی کر رہے ہیں، اللہ ناراض ہے اس سے۔ تو آپ کا ایک ایک منٹ جو ہے قیمتی ہے، اس کو وصول کرنے کا اہتمام، اور ان لغویات سے، لا یعنی سے باقاعدہ روزانہ صبح کو، ویسے تو جو صبح کے اذکار ہیں اس کی بھی عادت ڈالو۔ آج کل یہ ساری خوبیاں بھی ہمارے مدارس سے نکلتی جا رہی ہیں، صبح کو اٹھتے ہی اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد وہ صبح کے جو اذکار ہیں، ان اذکار اور دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ دعا ضرور کیجئے کہ اللہ لا یعنی سے میری حفاظت فرما، پورا دن ایک ایک لمحے کو میں صحیح طریقے سے گزاروں،
اور لغویات اور لایانی سے میری حفاظت فرما، اور ایک لمحے کے لیے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے بھی میری حفاظت فرما۔ یہ دعا کا اہتمام کرو روزانہ، اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ تو بہرحال میں تو یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، اور دارالعلوم جیسا تاریخی ادارہ، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی گویا خوش قسمتی کی چیز ہے۔ آپ کے لیے سارے اسباب مہیا کیے، ایسے جو ہے اساتذہ بڑی محنت سے، بڑی توجہ سے، بڑی شفقت اور محبت سے جو ہے پڑھا رہے ہیں، آپ پر توجہ کر رہے ہیں، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی آپ علم حاصل کر لیں۔ یہ ساری چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ دنیا میں آج کسی کو کسی کی پڑی نہیں ہے، کسی کی کوئی بھلائی چاہتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کی برکت سے یہ ساری چیزیں آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں ہمیں عطا فرمائی ہے، مدارس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ حضرات ان اللہ کی طرف سے دیے گئے مواقع سے جو ہے فائدہ اٹھاویں، اور جو ہے ان چیزوں کو جو ہے صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک ایک لمحے کو علمی مشغلے کے اندر مشغول کریں۔ ہمارے اکابر کے ہاں اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کا بڑا اہتمام تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طالب علمی کی زندگی کے واقعات آپ بیتی میں بھی حضرت نے لکھا ہے، اور حضرت ایک مرتبہ حضرت کے چپل چوری ہو گئے، 6 مہینے تک چپل کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ باہر نکلنے کی موقع نہیں آتا تھا، اور جہاں مدرسوں میں مسجدوں کے اندر جہاں بیت الخلاء ہوتے ہیں وہاں ایک دو چپل ایسے ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ نے علمی خدمات جو انجام دی حضرت کے متعلق ہے لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میری علمی گویا مشغولی کی وجہ سے رات کا کھانا مجھے بڑا گرا گزرتا تھا، تو کہا میری ایک بہن تھی وہ لقمے بنا کر میرے منہ میں دیا کرتی تھی، میں اپنی کتاب میں مشغول رہتا تھا، اس بہن کا انتقال ہو گیا، میری ناز برداری کرنے والا کوئی رہا نہیں، تو کھانا ہی رات کا چھوڑ دیا، دوپہر ہی کا کھاتے تھے، اور دوپہر کا کھانا بھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بھول جاتے تھے علمی مشغلے کے اندر، عصر کے وقت یا عصر کے بعد بہت زیادہ جب نقاہت اور کمزوری کا احساس ہوتا تو خیال آتا کہ دوپہر کا رات کھانا نہیں کھایا، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا، وہ بھی بھول جاتے تھے اس علمی مشغلے کی وجہ سے۔ اور یہ بدل کی تباہت کے سلسلے میں حضرت نے اپنا واقعہ خود لکھا ہے آپ بیتی کے اندر، کہ وہاں تھانہ بھون میں حضرت مانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کی بھتیجے تھے، ان کا پریس تھا، کہا وہاں چھپتی تھی، وہاں جاتا تھا تو کہا دوپہر کے وقت اس کے پروف ملتے تھے، اور اس کو دیکھ کر کے عصر تک اور شام تک مجھے واپس کرنے ہوتے تھے، تو کہا میں ان کاغذات کو لے کر وہیں خانقاہ کی مسجد کے اندر ایک کونے میں بیٹھ جاتا تھا اور مشغول رہتا تھا۔ کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا وقت زہر کے بعد، دور دور سے لوگ علماء وغیرہ آتے تھے اور بیٹھتے تھے، کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت دور دور سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے ہیں، میں یہاں رہ کر بھی جو ہے محروم ہوں، وہ اپنی مجبوری بتائی، تو حضرت نے کمل صاحب بس بس آپ میری مجلس میں نہیں ہوتے لیکن میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، میں اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کونے میں تم کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، رشک کرتا ہوں، اور دل ہی دل میں کہتا ہوں کہ کام تو اسی طرح ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے جن اکابر نے یہ خدمات انجام دی ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر، آج ہماری زندگی میں ایک کمی یہ بھی آ گئی، ہم دوسرے اخبارات اور دوسری غیر ضروری چیزیں بہت پڑھتے ہیں، اگر وقت ہے اپنے مطالعے وغیرہ سے، تو خارجی مطالعے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اخبار دیکھیں یا دوسری غیر ضروری چیزوں کو دیکھیں، بلکہ یہ ہمارے اکابر ہیں ان کی سوانح کا مطالعہ کریں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ جو ہے ہدایت فرمائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ موقع جو آپ کو عطا فرمایا ہے اس سے آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور جتنا زیادہ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے آپ اتنے ہی کامیاب ہیں، ورنہ جتنے تعلقات آپ بڑھائیں گے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل کیا ہے کہ طالب علم کتنا ہی ہوشیار اور ذہین ہو، اگر دوستیوں کی عادت ہے تو کچھ نہیں کر پائے گا، اور چاہے کیسا ہی غبی ہو لیکن اگر دوستی اور تعلقات کی عادت نہیں ہے, اپنے کام میں لگا رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ حاصل کر کے رہے گا. اس لیے اس وقت طلب علم کے زمانے میں آپ کا فتنہ ہے کہ یہ بھی ہے دوستیوں والا, اور یا موبائل اور یہ ساری چیزیں, اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اگر آپ اپنا اوقات کی قدر کریں گے, قدر و قیمت اور اہتمام کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ سے نوازیں گے. اپنا اساتذہ کی دعائیں لو, جتنی بھی آپ ان کا ادب کریں گے, جتنی تعظیم کریں گے, جتنا پابندی کریں گے, جتنا محنت کریں گے. ایسا نہیں ہے ہر استاد جو ہے وہ آپ چاہے ان کی کوئی خدمت, کوئی مادی یہ جو ہے جسمانی خدمت ہے یہ انجام نہ دیں, لیکن پابندی سے اسباق میں حاضری دیں گے, محنت سے پڑھیں گے اور جو ہے علمی اعتبار سے رابطہ قائم رکھیں گے, تو استاد آپ سے راضی ہی راضی. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ میری علمی وراثت کو لینے کے لیے یہ بے چین ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو آپ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس لیے بہرحال اس کا اہتمام کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے. اگر ایسا ہے تو لئن شکرتم لازیدنکم والا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جائے گا, اور خدا نخواستہ اگر آپ نے ان ساری چیزوں سے صرف نظر کیا اور اپنے اوقات کو, اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے ہوئے اسباب و وسائل کو ضائع کر دیا, تو ولئن کفرتم ان عذابی لشدید کا معاملہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى. اے اللہ تو نے معاذ اپنے فضل سے ان طلباء کو اپنی اپنی جگہوں سے اے اللہ نکال کر یہاں پر پہنچایا ہے بزرگوں کی جگہ میں, اور ان کے لیے حصول علم کے اسباب بھی تو نے اپنے خزانہ غیب سے مہیا فرمائے ہیں. اے اللہ مزید توفیق عطا فرماتے ہوئے اے اللہ ان کو ان ساری اسباب کو صحیح معنی میں استعمال کر کے اپنی صلاحیتوں کو لگا کر علم حاصل کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کی توفیق عطا فرما. علم کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہر چیز سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. تمام طلباء کو اے اللہ عقائد حق, علوم نافع, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. ان تمام حضرات اساتذہ کے سایوں کو ان کے اوپر تادیر صحت, قوت, عافیت اور فیض و برکات کے ساتھ جاری و ساری رکھ. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اس اے اللہ ادارے کو, دارالعلوم کو, اکابر کی اس امانت کی ہر طرح حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے شرور, فتن, آفات, بریات, مکارے, حاسدوں کے حسد, دشمنوں کی دشمناوت, شریوں کی شرارت, بدخواہوں کی بدخواہی سے اے اللہ اس ادارے کی پورے پوری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. برحمة.